الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام فقہی مسائل لے کر آپ کا میزبان عطاءت اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کہ جو کسی مشکل سے دوچار ہو اور اس کے حل کے لیے پریشان و سرگرداں ہو، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ باشرائط وضو کے ساتھ مسجد میں دو رکعت نماز کیوں نہیں پڑھتا. کہ ارشاد خداوندی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مشکلات کے دوران نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. تو آئیے نماز کے بارے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے معزز مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد شفا نجفی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم. قبلہ، مکان مصلی، نماز گزار کے نماز پڑھنے کی جگہ کے بارے میں ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، تو اس کے بارے میں ایک یہ شرط بھی ہمیں ملتی ہے کہ مکان مصلی میں استقرار ہونا چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس جگہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے نماز گزار نماز پڑھتا ہے، اس کے اہم شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ مکان مصلی، نماز گزار کی جگہ کو مستقر ہونا چاہیے، یعنی ایسی جگہ نہ ہو جہاں اس کا کھڑا رہنا، رکوع کے لیے جھکنا یا سجدے میں جانا دشوار ہو، یعنی اس جگہ کے متزلزل ہونے کی وجہ سے اس کا جسم لڑکھڑاتا ہو، جیسے کسی فوم کا جیسا ہوتا ہے وہ
گدا صحیح،
تو وہ جو ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے وقت
یا اس کی بہت زیادہ حالت کیفیت،
اس کی وجہ سے وہ استقرار کی وہ کیفیت نہیں رہتی.
باقی نہیں رہتی.
البتہ وہ جو موٹائی جس کی کم ہوتی ہے فوم، اور انسان جب اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو وہ مکمل طور پر وہ دب جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی، انسان کا جسم لڑکھڑاتا نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جائیں اور اپنی پیشانی اس چیز کے اوپر رکھے جس پر سجدہ صحیح ہے، تو وہ پیشانی کو تھوڑا سا وہ دبائے گا تو جتنا اس گدیلے نے فوم نے دبنا ہوگا دب جائے گا، اور جب وہ مکمل طور پر دب چکے اس کے بعد وہ اپنا ذکر شروع کر دے، اور ذکر مکمل کرنے کے بعد سر اٹھائے. تو یعنی موٹائی اگر کم ہو فوم میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں وہ استقرار رہتا ہے، اس میں تزلزل نہیں ہے. لیکن بہت زیادہ موٹا ہے تو اس میں یہ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت یا کھڑے ہوتے وقت وہ ہلتا ہے، اس کی وجہ سے انسانی جسم کو بھی وہ قرار نہیں رہتا، وہ لڑکھڑاتا ہے، تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے.
بعض فقہا نے اسی مکان مصلی کے ذیل میں ہی سجدہ جن چیزوں پر کرنا صحیح ہے ان کے بارے میں بحث کی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بحث ہو جائے، تو یہ بیان فرما دیجئے کہ سجدہ کن کن چیزوں پر کرنا صحیح ہے.
اچھا، سجدے کے سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ نقطہ میں بیان کرنا چاہوں گا کہ کسی چیز پر سجدہ کرنا اور ہے، اور کسی کے لیے سجدہ کرنا اور یہ اور ہے. سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور اس کے قرب اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس چیز پر پیشانی رکھ کر آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اس کے لیے نہیں ہوتا. اس پر پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کا حکم ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ یا کلیہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ جائز ہے زمین پر.
صحیح.
اور البتہ زمین میں پتھر شامل ہے اور مٹی شامل ہے، اس میں ریت بھی شامل ہے. تو یا سجدہ زمین پر کیا جائے، یا زمین سے اگنے والی وہ چیزیں جو کھائی بھی نہ جاتی ہوں اور پہنی بھی نہ جاتی ہوں، یہ ایک قانون ہے. البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق زمین سے ہے، زمین ہی سے اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن وہ کان شمار ہوتی ہیں، جیسے سونا ہے، جیسے چاندی ہے، تو ان چیزوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس کا ایک لحاظ سے زمین سے تعلق ہے، زمین ہی سے لوگ برآمد کرتے ہیں. تو البتہ کچھ چیزیں ہیں جیسے عقیق ہے یا فیروزہ ہے، بعض فقہا اس پر سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں، بعض جائز قرار دیتے ہیں، لیکن سونا چاندی یا جیسے لوہا ہے اس پر سجدے کی اجازت نہیں ہے. تو زمین سے اگنے والی وہ چیزیں کی جو کھائی بھی نہ جاتی ہوں اور پہنی نہ جاتی ہوں اس پر سجدہ ہو سکتا ہے.
یہاں پہنی جانے سے مراد متعارف جو آج کا لباس ہے، کبھی پتوں کا لباس فرض کریں پتوں سے ڈھانپا گیا ہے تو وہ اس وقت کی بات
نہیں. نہیں وہ معلوم ہوگا، یعنی معمول کے مطابق جو چیزیں اس میں. البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سلا ہوا جوڑا ہے اس پر نہیں ہو سکتا، لہذا تھان پر ہو سکے. نہیں، ابھی اس وقت سر دست آپ اس کو پہنتے ہیں یا یہ ہے کہ نہیں سلائی کے بعد اس کو آپ پہنتے ہیں، یا ابھی دھاگے کے مرحلے میں ہے، یا کاٹن ہے جیسے کہ روئی ہے، روئی ابھی اس کا دھاگا بھی نہیں بنا،
پوشش کی قابلیت ہے.
ہاں اس میں جی جیسے ہم کہتے ہیں بالقوا، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس سے دھاگا بنایا جا سکے، دھاگا سے کپڑا بنے، کپڑا جو ہے وہ پھر اس سے جوڑا سلایا جائے. لہٰذا کاٹن پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، دھاگے پہ بھی نہیں ہو سکتا، اور جو کارخانے میں کپڑا بن کے تیار ہوتا ہے اس پر بھی نہیں ہو سکتا، اور سلے ہوئے لباس پر بھی نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جن چیزوں پر یعنی سبزی جو اگنے والی چیزیں ہیں ان میں جو کھائی جاتی ہیں ان پر سجدہ نہیں ہوتا. البتہ کچھ چیزیں ہیں کہ اسی حالت میں آپ زمین سے اس کو نکال کے اور وہ اکھاڑ کے نہیں کھا سکتے، پکانے کے بعد اس کو آپ کھاتے ہیں، جیسے پالک ہے، جیسے گوبھی ہے. اب آپ کہیں کہ بھائی اگرچہ گوبھی جو ہے وہ سلاد کے طور پر بھی لوگ جو ہے اس کو وہ کچا استعمال کرتے ہیں، پالک بھی، لیکن عام طور پر جو ہے پکا کے وہ کھاتے ہیں. تو یا کم سے کم جیسے یہ بینگن ہے، بینگن کو تو کچا کچا کوئی بھی نہیں کھاتا. اچھا جی، آلو کو بھی کچا کچا کوئی بھی نہیں کھاتا، کریلا کو بھی کچا کوئی بھی نہیں کھاتا. تو وہ یعنی کچا کھانے کے قابل ہو جیسے گوبھی یا پالک یا ساگ جیسے آپ نے کہا، وہ بھی سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ نہیں جب تک پکایا نہ جائے کوئی بھی نہیں کھاتا، اور اگر کھائیں گے تو شاید نقصان دہ بھی ثابت ہو. آلو جب کچا کچا کھائیں گے تو ظاہر ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا. پیاز ایسی چیز ہے اس کو کچا بھی لوگ کھاتے ہیں اور پکانے کے بعد بھی کھاتے ہیں. تو ان سب چیزوں پر سجدہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ اس کو استعمال کے لیے یا کھانے کے لیے اس کی پکانے کی ضرورت ہو یا کچا اس کو کھایا جاتا ہو، اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر درخت کے ایسے پتے جو کسی صورت میں بھی نہیں کھائے جاتے، نہ کچے اور نہ پکانے کے بعد، جیسے اخروٹ کے پتے ہیں، جیسے توت کے پتے ہیں، جیسے آپ کے آم، سیب، امرود، تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے انگور کے کہ جس کے پتے بعض علاقوں میں کھائے جاتے ہیں، باقی کسی بھی درخت کے پتے کے اوپر وہ سجدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قانون اس کے اوپر لاگو ہے کہ وہ زمین سے اگتا ہے، اس کو کھایا بھی نہیں جاتا اور پہنا بھی نہیں جاتا.
اچھا قبلہ، آپ نے وہ چیزیں تو گنوا دی ہیں کہ جن پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ان میں اولویت کے اعتبار سے کوئی ان میں ترتیب بھی ہے کہ کسی پر پہلے سجدہ کرتے ہوئے اسے ہم پہلے اہمیت دیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، فضیلت زیادہ رکھتی ہے، کیا اس طرح کی کوئی ترتیب ہے؟
جی جی، بہت اچھا اور فائدہ مند سوال ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ سجدہ یا زمین پر کیا جا سکتا ہے، اور زمین کے زمرے میں مٹی اور پتھر اور ریت یہ سب زمین ہے، لیکن زمین میں بھی سب سے افضل مٹی ہے.
صحیح.
اور ہماری روایات کے مطابق مٹی میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ خاک کربلا ہے.
صحیح.
چونکہ روایات اس مضمون کی ہیں کہ خاک کربلا پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سات حجابوں کو چاک کر کے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں وہ نماز پہنچتی ہے. تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے خاک، اس کے بعد پتھر ہے، اور اس کے بعد پتے اور لکڑی وغیرہ کا مقام ہے. ظاہر ہے اسی ترتیب سے پھر نماز کی فضیلت اور اس کا ثواب بھی بڑھ سکتا ہے.
صحیح. اچھا قبلہ، کاغذ کا کیا حکم ہے؟ کاغذ درخت سے حاصل ہوتا ہے، کیا اس پر سجدہ ہو سکتا ہے؟
یہ کاغذ کے بارے میں یہ قانون یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کو آپ نے کاغذ کو ایسی چیز سے بنایا گیا ہو کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں.
صحیح.
اور اگر ایسی چیز سے بنایا گیا ہے کہ جس پر سجدہ نہیں ہو سکتا، جیسے ابریشم سے بنایا گیا ہے تو اس کاغذ پر سجدہ
نہیں
ہو سکتا.
صحیح.
یا اور یہ ٹیشو پیپر کے بارے میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں لوگ. ٹیشو پیپر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کوئی قیمتی قسم کا ٹیشو پیپر ہے, ابریشم وغیرہ سے اگر بنا ہو تو اس پر نہیں ہو سکتا, اور وہ جو عام معمول کا جو ٹیشو پیپر ہے اس پر.
اچھا, ابریشم سے بنا ہوا ہو تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے سجدے کی بابت یا؟
جی, سجدے کے معاملے میں وہ لباس میں فرق ہے, لیکن یہ کہ کس پر سجدہ جائز ہے کس پر جائز نہیں ہے. جس پر جائز ہے دونوں کے لیے جائز ہے, اور جس پر جائز نہیں ہے
دونوں کے لیے جائز نہیں ہے. قبلا, یہ بعض اوقات ایسی دلچسپ صورت حال ہو جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کاغذ یا پتا ہوا سے اڑ گیا یا بچہ سجدے کا اٹھا کے لے جائے, تو اس صورت میں نمازی کیا کرے گا؟
یا اس صورت میں شاید نمازی یہ سمجھے کہ میری نماز باطل ہو گئی, لہٰذا پھر نماز کو توڑوں اور جا کے کوئی پتا یا کوئی چیز پر سجدہ ہو سکتا ہو اس کو تلاش کروں, اس کی ضرورت نہیں ہے.
صحیح.
یعنی مجبوری کی حالت میں, جس طرح سرے سے اگر نماز سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس پر سجدہ ہو سکتا ہو, اس طرح کی مجبوری کی صورت میں جس طرح کا سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح یہ سجدہ کرے, وہ نماز صحیح ہے اور دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
صحیح.
البتہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سجدگاہ کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے تو جب آپ نے پیشانی اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کی تو بیچ میں مثلا کوئی کپڑا آ جاتا ہے,
بال
آ جاتے ہیں, یا رومال آپ نے باندھ رکھا تھا تو وہ رومال
ہائل ہو گیا,
ہاں, سے جگہ اور آپ کی پیشانی کے درمیان اگر ہائل ہو جائے تو اس طرح سے آپ وہاں سے کپڑے کو بیچ میں سے نکال لیں کہ دو سجدے نہ کہے جا سکیں, یعنی اپنی پیشانی آپ نہیں اٹھائیں گے, بس معمولی وزن رکھیں گے اور اسی دوران کپڑے کو آپ کھینچ لیں گے تو جی ہاں, تو آپ کا سجدہ بھی صحیح ہوگا اور سجدے کا تکرار بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح ہوگی.
صحیح. اچھا, دوران سجدہ قبلہ اگر پتہ چلتا ہے کہ جس پر میں نے سجدہ کیا ہے یہ تو ان چیزوں میں سے جس پر سجدہ صحیح نہیں ہے, تو اس کا کیا حکم ہے پھر؟
اچھا, یہ اگر سجدے سے فارغ ہونے کے بعد آپ متوجہ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی
سجدے سے فراغت کا کیا مطلب؟
یعنی ذکر واجب ذکر جو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہے,
صحیح,
اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر متوجہ ہوں کہ مجھے اس پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ آپ کی نماز صحیح ہے, اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
صحیح. اچھا قبلہ, اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں, لباس مصلی, نماز گزار کا لباس, تو اس سے نماز پڑھنے والے کے لباس کے کیا آداب ہیں؟
نماز پڑھنے والے کے آداب سے بہتر تعبیر ہوگی کہ شرائط کا لفظ استعمال کریں.
صحیح.
کہ نماز گزار کا لباس, جس لباس میں وہ نماز پڑھے گا
اس کی کیا شرائط
ہیں یا اس کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے.
صحیح.
لباس مصلی ظاہر ہے مرد ہے اگر نماز گزار, تو جس چیز سے نماز کے دوران مرد کو اپنے جن اعضاء کو چھپانا چاہیے, جیسے کہ اپنی شرمگاہ کو وہ چھپائے, اور بلکہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اس حصے کو وہ چھپائے, اس کو سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کو پاک ہونا چاہیے, ناپاک نہیں ہونی چاہیے. نمبر دو, دوسری شرط وہی ہے جو ہم نے مکان, نماز گزار کے مکان کے بارے میں بتائی تھی, کہ اس کو مباح ہونا چاہیے, غصبی نہیں ہونا چاہیے, یا اس کا اپنا ہو یا اگر کسی کا ہے تو مالک کی طرف سے اجازت ہو. کسی کا مال ہو اور اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ اگر کسی ایسے دوست کا ہے جو قابل اعتبار ہے اور اس کے بارے میں آپ کو تسلی ہے, یقین ہے کہ وہ نہ صرف راضی ہوں گے بلکہ انہیں خوشی ہوگی اگر انہیں پتہ چلا,
اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ جائیں,
بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں خوشی ہوگی اگر ان کو پتہ چلا کہ میں نے ان کی نماز میں
لباس میں
نماز پڑھی ہے, تو یہاں پھر باضابطہ طور پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو تسلی نہیں ہے یا پتہ ہے کہ مالک راضی نہیں ہوگا تو یہ گویا غصبی لباس ہے, اس میں آپ کی نماز نہیں ہو سکتی, تو پاک ہونا چاہیے اور اس کو
غصبی نہیں ہونا چاہیے,
غصبی نہیں ہونا چاہیے یعنی مباح ہونا چاہیے.
صحیح.
اس کے علاوہ یہ کسی حلال گوشت جانور کا بھی ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, جیسے کوئی بھیڑ بکری یا گائے بھینس, یہ حلال گوشت جانور ہیں, ان کے کھال میں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, یا بالکل خود سے یہ جانور مر گئے ہوں, یا ذبح کے دوران جا जिन चार रगों को कटना चाहिए उनमें से कोई रग उसकी नहीं कटी तो ये वह जानवर मुर्दार शुमार होगा और उसकी खाल में नमाज नहीं पढ़ सकते। या ये बुनियादी शर्त पाक होना चाहिए और मुर्दार के चमड़े में नहीं होना चाहिए और उसके अलावा उसको पाक होना चाहिए, मुबाह होना चाहिए।
अच्छा, लेकिन किबला अगर मुर्दार है लेकिन अब वो पाक मुर्दार है, यानी हलाल गोश्त नहीं था लेकिन उसका ज़िबह शरी उसके मुताबिक ज़िबह किया गया, अब उसकी कोई खाल वगैरह में नमाज़।
हाँ, ये एक सूरत ऐसी बन सकती है और मुझे याद पड़ता है हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में किसी मुनासिबत से इस मसले को बयान किया है कि जो हैवानात हलाल गोश्त नहीं है उनका गोश्त किसी सूरत में भी नहीं खाया जा सकता। वो दो किस्म के हैं, बाज़ ज़िबह के काबिल हैं, बाज़ ज़िबह के काबिल नहीं हैं। जो जानवर ज़िबह के काबिल हैं इसका मतलब ये नहीं कि ज़िबह के नतीजे में वो हराम गोश्त अब हलाल हो जाएगा। जैसे शेर है, शेर एक हराम गोश्त जानवर है, आप उसको ज़िबह करें शरी तरीके से जिस तरह गाय उसको भेड़ बकरी को ज़िबह करते हैं या खुद से मर जाए, उसका गोश्त तो किसी सूरत में आप नहीं खा सकते। लेकिन अगर उसको आप ज़िबह करेंगे तो उसका जो चमड़ा है वो पाक हो जाता है, हराम है, आप उसको पका के खा नहीं सकते। लेकिन वो
इस किस्म का इस्तेमाल जायज है,
इस किस्म का इस्तेमाल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पाक है,
जो ज़िबह शरी की बरकत है।
ज़िबह शरी को अलबत्त सब हैवानात ऐसे नहीं है, बाज़ हैवानात जैसे भेड़िया है, शेर है, लुम्बड़ी है, आप कह सकते हैं कि ये काबिल ज़िबह हैवानात हैं, बाकी सब हैवानात इस तरह के नहीं हैं।
अच्छा, आपने किबला मर्दों के लिए तो बता दिया कि मर्दों के लिए सितरे शरई क्या है नमाज के दौरान, तो ख्वातीन के लिए भी कि किस हद तक लिबास उनका जरूरी है कि वो पाक होना चाहिए, और इसके बाद साथ ही
ये तहारत की जो शर्त है ये तकरीबन यकसान तरीके से मर्द और औरत में, इसमें कोई फर्क नहीं है कि मर्द का लिबास पाक होना चाहिए, मुबाह होना चाहिए, मुर्दार का बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसी तरह खातून के लिबास को भी पाक होना चाहिए और उसको मुबाह होना चाहिए, मुर्दार से उसका लिबास न बना हुआ हो। अलबत्ता अगर इन दोनों में एक लिहाज से फ़र्क पाया जाता है वो ये कि यानी खातून जितनी पाबंद है, यानी जिन आज़ा को छुपाना नमाज के दौरान खातून पर वाजिब है, उन तमाम आज़ा को छुपाना मर्द पर वाजिब नहीं है। तो नमाज के मामले में मर्द सिर्फ जो है ना वो सत्र औरतें जिसे कहते हैं, यानी शर्मगाह को अगर वो छुपा ले, बाकी उसका जिस्म अगर बरहना भी हो तो उसकी नमाज हो जाती है। जबकि
आप कम से कम मिकदार बता रहे हैं, यानी जरूरी नहीं
जी
है
जी, ये तो कम से कम मिकदार बता रहे हैं ना जी। अच्छा, लेकिन अगर खातून जो हैं वो सिर्फ नमाज के दौरान तीन चीजों को जाहिर करने की इजाजत दी गई है, तीन चीजें, हथेलियां मतलब एक कलाई के जोड़ से लेकर उंगलियों के सिरे तक ये हिस्सा, और चेहरा उसको जाहिर कर सकती है, और पांव भी नमाज के दौरान अगर उसके उसमें जुराब उसमें पहने हुए ना हो तो उसमें नमाज हो जाती है। अलबत्त इसमें एक दिलचस्प नुक्ता है, वो भी मैं अर्ज करता चलूं, वो ये कि नमाज के दौरान खातून के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने पांव को छुपाए, यानी बगैर जुराबों के अगर नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज सही होगी। लेकिन अगर अजनबी देख रहा हो उसके पांव को तो उस सूरत में यानी अजनबी को दिखाना जायज नहीं है,
गुनाह
खुदा देख ले कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई अजनबी मर्द देख ले तो वो जायज नहीं है।
जायज का मतलब यह कि नमाज फिर भी
नमाज हो जाएगी ना, नमाज हो जाएगी लेकिन यह कि इसका सत्र उसका छुपाना जो है वो खुसूसन बाद महाराज इसको जरूरी समझते हैं कि खातून को जुराब पहन कर रहना चाहिए ताकि अजनबी की नजर उसके पांव पर न पड़े। अलबत्ता नमाज में पांव का वही हुक्म है जो हथेली का है या चेहरे के उस हिस्से का है जो नमाज के दौरान
वजू के दौरान
वजू के दौरान जिसको धोया जाता है। तो नमाज में फर्ज कीजिए अगर बंद कमरे में नमाज पढ़ रही है, कोई अजनबी देखने वाला नहीं है, या बंद कमरा नहीं भी है, घर के अंदर पढ़ रही है और सब महरम बैठे हैं या उसके मियाँ हैं या उसके मतलब बेटे वगैरह हैं, तो वो नंगे पांव नमाज पढ़ सकती है, या ये पांव का जो जोड़ है मतलब उससे नीचे का हिस्सा छुपाना वाजिब नहीं है, बाकी सारा जिस्म। और ये मैं समझता हूँ बहुत ही हसास मसला है, हमारी माँ बहनों को इस चीज़ का خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے کمرے میں اکیلی ہے، تاریکی ہے اور اس نے لائٹیں بھی آف کر رکھی ہیں، پھر بھی اگر اس کے جسم کا مطلب سر کا ایک بال بھی یعنی چادر سے باہر ہے یا سارے بال چادر کے اندر ہیں لیکن جو چادر اس نے وہ اوڑھ رکھی ہے یا دوپٹہ اس کا کپڑا اتنا مطلب نازک ہے کہ باہر سے بال نظر آتے ہوں، اس صورت میں بھی خاتون کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لہذا لباس مصلی میں خاتون کو اس نقطے کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اس کے بال نظر نہ آئیں اور نہ ہتھیلی اور چہرہ یا پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی اور حصہ کپڑے سے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے اور کپڑے کے باہر سے بھی جسم کے حصے
پر کپڑا نہ ہو
نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر نماز باطل ہوگی.
اچھا قبلہ آپ نے کہا ہے کہ اتنا کپڑا اس کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جس سے ہم شرمگاہ کا ستر کر سکتے ہیں. اگر اس سے کم مقدار میں کپڑا ہے، فرض کرتے ہیں رومال ہے ہمارے پاس وہ نجس ہے یا جراب ہے اور وہ تھوڑی سی نجس ہو، تو کیا وہ لباس میں شامل ہے اور اس کے نجاست کی وجہ سے نماز باطل ہے، نہیں پڑھ سکتے، یا اس کا حکم کچھ اور ہے؟
جی جی، یہ نماز میں کچھ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو نجاست لگی ہوئی ہو تو وہ معفو ہے، یعنی معافی ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں سے یہی جیسے ٹوپی ہے یا رومال جو عام طور پر وہ ہم جیب میں رکھتے ہیں یا آزار بند ہے، یہ اگر نجس ہیں چونکہ ان کی لمبائی چوڑائی اتنی نہیں ہوتی کہ جس سے انسان پردہ کر سکے تو ستر عورتیں شرمگاہ کو چھپا سکے، اس لیے یہ اگر نجس ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نماز میں انسان کے جسم پر البتہ نجاسات میں سے خون کے بارے میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے لباس کے اوپر یا آپ کے جسم کے اوپر خون کا کوئی قطرہ ہے، ذرہ ہے یا قطرہ ہے، مگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ فقہا کی کتابوں میں روایات کی روشنی میں درہم بغلی کہا گیا ہے. آج کل یہ جو ایک روپے کا سکہ ہے، ایک روپے کے سکے کے برابر یا اس سے کم مقدار میں خون اگر آپ کے کپڑوں کو لگا ہوا ہے یا جسم کو لگا ہوا ہو تو وہ معافی ہے، اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے.
صحیح.
اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ دو قسم کی جو نجاست ہے وہ اس کی معافی ہے، اس کی چھوٹ ہے. رومال یا جنا کیپ وغیرہ کہ جس کی لمبائی چوڑائی اتنی نہیں ہوتی کہ انسان ستر کر سکے، اور اسی طرح خون کی مقدار اتنی کم ہے کہ وہ ایک درہم کا جو سکہ ہے اس سے اس کی مقدار کم ہو. اب تک کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ مقدار میں اس سے کم ہے لیکن اس کے اوپر کوئی پانی کا قطرہ گر جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ
پھیل جاتا ہے.
چونکہ یہ پانی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ اس کو پاک کر سکے، اس نے گویا نجاست کو پھیلا دیا ہے، اب وہ صورت نہیں رہے گی، پھر وہ نجس ہو جاتا ہے.
قبلہ پروگرام کا وقت مزید گفتگو کی اجازت ہمیں نہیں دیتا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے لیے مفید رہی ہوگی، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی آرا اور اپنے مشوروں سے نوازیں گے. ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر موجود ہے، اسے نوٹ کیجیے اور ہمیں لکھیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ و ناصر.